رسول اللہ سلام علیکہ
سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ یہ جو بیماری ہے وبا ہے اور بہت سارے لوگ جس کا شکار ہو رہے ہیں، خداوند عالم اس وبا سے انسانیت کو بحق کے محمد و آل محمد جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آخری سے پہلی آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 128، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی یہ آیات ان آیات میں سے ایک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے رسول کا تعارف کروایا ہے، میرا رسول کون ہے، کن صفات کا حامل ہے، اور ان صفات کا حامل ہونا اس رسول کو تمہارے لیے کتنی بڑی رحمت قرار دیتا ہے. آپ کا جو اس جشن کا عنوان ہے وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے، تو اس عنوان کو دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ کس کس چیز پر بات کرنی ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے. جشن صادقین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جشن کا عنوان ہے اور اس کے بعد حمایت مظلومین جہان بھی ہے، اور اس کے بعد آزادی قدس. یہ سب ہمارے آج کے اس محفل کے موضوعات میں شامل ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک ایسی بات کہ جو ان تمام باتوں کو اکٹھا کر دے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان ہستیوں کے جشن کو اس طرح منانا شروع کر دیں جیسے ہم نہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے طریقے میں اور ان کی خواہش میں فرق ہو. تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے جشن کو، ان سے منسوب ایام کو ہم اس طرح منانا شروع کر دیں، یعنی منانے سے پہلے ایک دفعہ ان سے پوچھیں آپ کی خواہش کیا ہے، آپ مثلاً جھنڈیوں سے خوش ہوتے ہیں، آپ لائٹنگ سے خوش ہوتے ہیں، یا آپ بڑا سا کیک کاٹا جائے اس سے خوش ہوتے ہیں، آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو اگر ان سے پوچھ کر اور ان کا جواب ان کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، ان کا جواب اس سوال کا اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے اور ان کے اپنے فرامین میں بھی موجود ہے، اور تھوڑی سی ان کے مزاج کی سمجھ رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر ان ایام کو اس طرح منایا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں، تو خود بخود جشن منانے والے تمام دنیا کے مظلوموں کے حامی بھی بن جائیں گے، اور ایک ایسا لشکر بھی تیار ہو جائے گا جو اکٹھا ہو کر قدس کو آزاد کروا لے۔ لیکن اگر صرف انجوائے کرنے کے لیے جشن منایا جائے، صرف تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے اور دل شاد کرنے کے لیے اور خوش وقت ہونے کے لیے اور اس کے بعد گھر چلے جانے کے لیے، اور جاتے ہوئے ذہن میں کچھ نہ ہو کہ جن کے جشن میں آئے تھے ان کا کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں، تو شاید باقی جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں اس طرح وہ خوش نہیں ہوتے۔ جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں، کسی نے جشن کے ایام میں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ لائٹنگ نہ کی جائے، نہ سجایا جائے، کیا جائے، پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے آج کے دن۔ جب کوئی خوشی کا دن آتا ہے تو انسان اظہار کرتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ خوش ہے اور اللہ کا احسان مند ہے، تو کیا جائے یہ۔ لیکن اگر یہ چیزیں کی جائیں جو ظاہری خوشی کی علامت ہیں، لیکن وہ کام نہ کیے جائیں کہ جو در حقیقت ان ہستیوں کی خوشی کا سبب ہیں، تو پھر یہ والے جشن اپنے مقصد کو اور اپنی حقیقت کو کھو دیتے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وہ بڑی حقیقت سے قریب چیز تھی، اور وہ یہ تھا کہ آج کی امت کی، رسول اللہ کی امت کو دیکھتے ہوئے، ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے، ہماری زندگیوں کی گزارنے کی روش کو دیکھتے ہوئے، بالعموم بات کر رہا ہوں، تو کسی نے بڑا اچھی ایک پوسٹ بنائی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ بھلا کرے چائنا کی لائٹوں کا، اللہ کس کا بھلا کرے، چائنا کی بنی ہوئی لائٹوں کا اللہ بھلا کرے، ورنہ کردار سے حب رسول ثابت کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ بھلا کرے چائنا والوں کو جنہوں نے بتیاں بنائی، جن کو لگا کر ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم محب رسول ہیں، رسول کے غلام ہیں، ورنہ اس رسول کی غلامی کو اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام تھا، اور شاید ہم یہ نہ کر پاتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کیا تعارف کروا رہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہارا حصہ ہے، تم ہی میں سے ہے۔ اگر ایک بھائی گڑبڑ ہو، دوسرا بھائی اچھا ہو، گڑبڑ والا بھائی ایسے کام کرتا ہو جس کا نقصان، جس کے برے نتائج اس کو خود بھگتنے ہیں، خرابی کی طرف جا رہا ہو، اس کا بھائی اچھا والا مخلص اس کا آ کے اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، تو اس کو اپنے برے کام اتنے پیارے ہوں کہ اس کو اپنا مخلص بھائی اچھا نہ لگے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایک بھائی نشہ کرتا ہے، ہیروئن پیتا ہے اور اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے آہستہ آہستہ, تو دوسرا بھائی اس کا بہت اچھا, بہت نیک, بہت سمجھدار, اس کا مخلص, وہ اس سے آگے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کر. وہ کہتا ہے چل اپنے کام سے کام رکھ, تجھے کیا پتہ نشہ کیا چیز ہوتی, نہ تو نے پیا نہ تجھے اس کا سکون محسوس ہوا, چل بھاگ یہاں سے. جس قوم کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا ان میں سے بہت سارے رسول اللہ کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ جو کام تم کر رہے ہو, جو روش ہے تمہاری زندگی کی, اس کا نتیجہ جہنم ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن تمہیں ان کاموں کا نشہ ہے, تمہیں فقط اس نشے کی پرواہ ہے. تو وہ رسول اللہ سے کیا کہتے تھے, ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی, اپنا کام کرو جا کے, ہمیں تنگ مت کرو, ہمیں ڈسٹرب مت کرو, جھوٹ بول رہے ہو تم. اور یہ جو کچھ لوگ تمہاری باتیں مان رہے ہیں بے وقوف, یہ تمہارا جادو ہے, تم ان پہ جادو کرتے ہو, ورنہ تم سچے نہیں ہو, کذاب ہونے کا الزام لگاتے تھے جو قرآن نے بتایا. اب اگر برا والا بھائی اچھے بھائی کی اچھائی کے جواب میں اسے برا بھلا کہہ رہا ہو, اس کو تنگ کر رہا ہو, اسے کہہ رہا ہو دور ہو جا میرے سے, اس کے لیے برے الفاظ استعمال کر رہا ہو, تو ایک دور سے دیکھنے والا کیا جملہ بولتا ہے, اس برے سے کہتا ہے یار تو ایسے کیوں بول رہا ہے, تیرا بھائی ہے, تیرا ٹکڑا ہے, تیرا حصہ ہے. اس طرح سے اللہ اس قوم کو رسول اللہ کا تعارف کروا رہا ہے جو قوم رسول اللہ کو تنگ کر رہی تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آیا ہے. کیا صفت ہے اس کی, من انفسکم, انفس نفس کی جمع, تم ہی میں سے, تمہارا حصہ ہے, اسے پرایا اور اپنا دشمن نہ سمجھو, ایسا رویہ نہ رکھو. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پس منظر ان آیات کا بیان کر دوں. یہ مدینہ میں اتری ہے, سورہ توبہ مدنی سورہ ہے. یہاں پر کفار کا مسئلہ کم ڈسکس ہوا ہے, منافقین کا مسئلہ زیادہ ڈسکس ہوا. منافق کون تھے؟ وہ افراد تھے کہ جو رسول اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے آ کر. تو میں تھوڑا آیت نمبر 124 سے دوبارہ شروع کروں تاکہ آپ کے ذہن میں تصویر واضح ہو جائے کہ یہ آیت نمبر 128 اصل میں کیا کہنا چاہتی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اللہ فرما رہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں, ایوکم زادتہ ہادہ ایمانا, یہ جو سورت نازل ہوئی ہے تم میں سے کس کا ایمان اس نے زیادہ کیا. یہ مذاق تھا, مذاق اڑانا تھا, خود قرآن کی رسول اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دینی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن دینی محفل میں بھی بجائے اچھی بات سننے کے کسی بات کو لے کر اس کا مذاق بناتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں مولانا صاحب آ کے بیٹھے ہیں, ذرا زیادہ موٹے ہیں, ٹھیک, اس کا مذاق اڑائیں گے. یا مولانا کے بیٹے بہت پتلے ہیں مثال کے طور پر, تو اس کا مذاق اڑائیں گے, بجائے وہ جو ہدایت, جو مفید چیز ہے اس پر فوکس کریں, اس قسم کی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ تھوڑی بہت علامت نفاق ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اب قرآن مجید میں سورہ توبہ سے پہلے سورہ نازل ہوئی تھی سورہ انفال, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ فرمایا تھا انما سورہ انفال کی دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل اللہ کی عظمت سے کانپتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کوئی مثال کے طور پر کوئی بندہ بیٹھا ہو, کسی کا ملازم ہو, اسے پتہ چلے اس کا آقا آ رہا ہے تو ایک دفعہ وہ الرٹ ہو جاتا ہے, نام لیا جائے تو. جو بہت طاقتور ہے, بہت عظیم ہے, اس کی ہر چیز کا مالک ہے, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بندہ, اسے کہتے ہیں وہ آ رہا ہے, جیسے اس کا ذکر آتا ہے اس کی ٹانگ ٹانگ سے نیچے اتر جاتی ہے اور سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے, سلام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی اسے کھڑے ہو کے سلام کرنا. تو مومنوں کی نشانی کیا بتا رہا ہے اللہ, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, ایسا نہیں ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے ان کی ٹانگ ٹانگ پہ ہی رہے, یعنی دل کی ٹانگ ان کی اکڑ اکڑ ہی رہے, انہیں فرق ہی نہ پڑے کس کا ذکر ہو رہا ہے, نہیں الرٹ ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر. یہ ایک نشانی بتائی تھی. اس کے بعد دوسری نشانی کیا بتائی تھی, توجہ کیجیے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب مومن تو بس وہ ہے, یہ بتایا جا رہا ہے مومن کون ہے, مومن تو بس وہ ہے کہ جب اس کی یعنی اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں, زَادَتْهُمْ ایمَانًا, تو وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی. اب یہ آیت اتر چکی تھی مومنوں کو تو ایسا ہوگا, لیکن جو منافق ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کا ایمان تو نہیں بڑھے گا, چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن, یعنی ایمان بڑھنے کے لیے کچھ ایمان ہونا چاہیے جس کو بڑھنا ہے. گویا ایک پودا لگا ہوا ہے زندہ ہے, اس کو آپ پانی ڈالیں گے تو پودا بڑھے گا, لیکن اگر پودا مردہ ہے تو آپ پانی ڈالیں گے تو نہیں بڑھے گا. تو مومن کا دل گویا وہ زندہ ہے کہ جس میں آیات کو اگر ڈالا جائے, آیات کو سنے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے, ایمان کا پودا مضبوط ہوتا ہے. تو یہ آیات اتر چکی تھی, لیکن ان آیات کے اترنے کے بعد منافقوں کا کیا رویہ تھا کہ اللہ کے رسول جب بتاتے تھے کہ یہ سورت اتری ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہتے تھے, ایک دوسرے سے, چونکہ گندے گندے جو ہوتے گروپ ہوتے, تو کیا لفظ بولتے تھے, ایوکم زادت ہادی ایمان, تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا اس, میرا تو نہیں بڑھا. منافق کس کا بڑھے گا, کس پر آیات کا اثر ہوگا, جس کے دل میں ایمان ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ الٹا مذاق کر رہا ہے, ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں, تم میں سے کس کا ایمان اس نے بڑھایا ہے. اب اللہ جواب دیتا ہے ان کو, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں, فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا, تو ان کو یہ سورت ایمان بڑھا دے گی ان کا, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش ہوتے ہیں. کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے, کوئی نیا پیغام آتا ہے ان کے خالق کی طرف سے, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اس کے آنے سے انہیں خوشی ہوتی ہے. لیکن جو منافق ہوتے ہیں انہیں موت پڑ جاتی ہے, اور نیا پھٹیک پڑ گئی ہے, اب پھر چندے دینے پڑیں گے, اب پھر جناب باہر نکلنا پڑے گا, اب پھر آج کل کی زبان میں کہوں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اب مظاہرے پہ جانا ہے تم نے, پھر وہاں مظاہرہ کرنا ہے, پھر باہر نکلنا ہے, پھر احتجاج کرنا ہے, مر گئے اس دین سے ہم, چین نہیں لینے دیتے. مولا علی کو لوگ یہی کہتے تھے جب سے آپ آئے, جب کہتے تھے نا کہ میں تمہیں سردیوں میں کہتا ہوں نکلو تو کہتے ہو سردی زیادہ ہے, میں تمہیں کہتا ہوں گرمیوں میں تمہیں کہتا ہوں نکلو تو کہتے ہو گرمی زیادہ ہے, مجھے بتاؤ کون سا موسم ہے جس میں تم نکلو گے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے. وہ کیا کہتے تھے کہ جب سے آپ آئے ہیں ہم تو آپ کو بنا کے پھنس گئے, ابھی ہم بڑے آرام سے نعرے مارتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مولا علی اتنی زیادہ ذمہ داریاں ان پہ ڈال رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو بنا کے پھنس گئے, ہم سے غلطی ہوگی, معاف کر دو ہمیں جو ہم نے آپ کی بیعت کر لی, ہم نے کہا آپ کو خلیفہ بنانا, غلطی ہوگی ہم سے, آپ جب سے آئے ہیں بھائی ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارے کھیت ہیں, ہمارا کام کاج, آپ کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو, یہ باتیں کرتے تھے. ان کے جواب میں آپ نجر اللہ کے خطبے پڑھے, کیا مولا فرماتے ہیں, تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا, تم نے میرے دل کو, دل نہیں ہے گویا زخم بن گیا ہے جس میں پیپ بھر گئی, یعنی خراب ہو گئی, اتنی تکلیف دی ہے تم میری بات نہیں مانتے. تو یہ منافقوں کا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو مومن ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے, کوئی اور اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ہمارے کچھ ذمہ داری ہمارے ذمے لگائی ہے. ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ اگر حکم آئے اللہ کی طرف سے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ مجھے اس قابل سمجھا, اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ قابلیت تو کیا کہے گا میرے اوپر کیا بوجھ ڈال دیا. یہ دو الگ الگ فیلنگز ہیں, ایک مومن کی فیلنگ ہے, ایک اس کی فیلنگ ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اوپر سے مومن بنا ہوتا ہے, اس کو دین کی ذمہ داری بوجھ لگتی ہے. توجہ کیجیے اگلی آیت 125, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے, نفاق کا مرض ہے, منافقت کا مرض ہے, ان کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی سورت اترتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, پہلے ان کے اندر رجس تھا, اس سورت کے آنے سے, اس سورت کے نازل ہونے سے ان کی وہ جو نجاست ہے رجس ہے اور بڑھ جاتا ہے. بس قرآن دو رزلٹ رکھتا ہے, جس کے اندر پاکیزگی ہے اس کی پاکیزگی بڑھا دیتا ہے, اور جس کے اندر نجاست ہے اور اس کو نجاست اچھی لگتی ہے علاج کی فکر میں نہیں ہے, اس کی نجاست اور بڑھ جائے. اور کیسے بڑھے گی؟ پہلے پچھلے کچھ احکامات کی ضد میں کھڑا ہوا تھا, اب ایک اور حکم آیا اس کی ضد میں. حکم کس لیے آتا ہے؟ مومنوں کو اللہ سے قریب کرنے, انسانوں کو اللہ سے قریب کرنے, اور یہ پہلے کئی حکموں کو بھی اس نے خراب کر دیا, اب اس والے کو بھی یہ خراب کر, اپنی اصلاح کا باعث نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں کہ پھر تمہیں فرق نہیں پڑے گا, اگر بات نہیں مانو گے تو تمہارے اندر کی نجاست اور بڑھ جائے گی, یعنی تمہاری ڈھٹائی, تمہاری ہٹ دھرمی, تمہارا غیر ذمہ دارانہ رویہ یہ اور بڑھ جائے گا, قرآن تم پر بھی اثر کرے گا اگر قرآن کی بات نہیں مانو. یہ بات توجہ سے سنو, اللہ کوئی حکم دیتا ہے, جو کرتا ہے, جو مانتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے, جو نہیں مانتا اس کی ڈھٹائی بڑھتی ہے, اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی ہے, اس کی یہ والی صفت زیادہ ہو جاتی ہے. اور انجام کیا ہوتا ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور اس حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ کافر تھے. منافق ہوتا کیا ہے؟ اندر سے کافر ہوتا ہے. قرآن اصلاح کے لیے ہے لیکن انہوں نے قرآن کی بات نہ ماننے کی ٹھان لی ہے, تو کس حالت میں مریں گے؟ حالت کفر میں مریں گے. اَوَلَا يَرَوْنَ, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ, میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, آیت نمبر 127 پڑھوں تاکہ 128 پر میں بات کو انشاءاللہ تمام کر سکوں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, پھر اللہ وہی فرما رہے ہیں, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے, نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, تو یہ منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں ان کے, وہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ, کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا تو نہیں تاکہ اپنا کام کر سکے, تم منصرف, اور جب دیکھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو محفل سے کھسک جاتے ہیں تاکہ ہمارے کوئی کام ذمے نہ لگا دیا جائے. دیکھتے ہیں بھائی یہاں تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ایسی آیتیں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کنفرم نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہمارے ذمے لگے گا, ٹھیک ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذمے کام لگنے والا ہے, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے, رسول اللہ کی محفل سے کھسک جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے آپ سے, اے رسول اس قرآن سے, اس دین کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے, ان کی اپنی بیماری سبب ہے منافقت کی, اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو بات کو سمجھتے ہی نہیں, بات کو سمجھتے ہی نہیں. اب یہ پس منظر ہے, ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے رسول تمہاری طرف بھیجا ہے یہ تمہارا اتنا مخلص ہے جیسے تمہارا حصہ ہو. اب صفات سنیے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گویا, توجہ فرمائیں, گویا اللہ تبارک و تعالی ان منافق مزاج لوگوں کو پھر سمجھا رہا کہ تم, یہ جو تمہیں اللہ کا حکم بتاتا ہے, تمہاری ذمہ داری لگاتا ہے, تم اس کو بوجھ سمجھتے ہو. یہ بوجھ نہیں ہے. اس کو نہ کر کے جو تم پر بوجھ پڑنے والا ہے, یہ رسول تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہے. توجہ فرمائیے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کوفے والوں سے کہتے تھے جہاد کے لیے نکلو, وہ جی چراتے تھے, انہیں جہاد بوجھ لگتا تھا. میدان میں, توجہ سے سنیے گا, میدان میں نکلنا بوجھ لگتا تھا. مولا کیا کہتے تھے, کیا فرماتے تھے کہ تمہیں جہاد بوجھ لگ رہا ہے, میں جانتا ہوں اگر نہیں نکلو گے تو دشمن جب تم پر مسلط ہو جائے گا تو تمہارے اوپر کون سا بوجھ پڑنے والا ہے. اس بڑے بوجھ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چھوٹی زحمت اور محنت کرو. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا. دنیا ایسی ہے, اگر کوئی اچھے عہدے پر پہنچنا چاہتا ہے اس کو اپنی پڑھائی میں, اپنے کام میں محنت کرنی پڑتی, ترقی کرنا چاہتا ہے. کام چور نتیجہ نہیں لیتا, محنت کرنے والا نتیجہ لیتا ہے. آپ توجہ کریں, ایک ایسا شخص جس نے کسی ایسے امتحان کے لیے, جس کے بعد بڑی اچھی نوکری مل جاتی ہے, افسر بن جائے گا, اس نے بہت محنت کی ہو, اتنی محنت کی ہو کہ اس کے دوسرے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہو, یہ پاگل ہو گیا, کتابی کیڑا, نہ کوئی کھیلتا ہے نہ کوئی لائف انجوائے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے. یہ پڑھنے والا تیاری کر کے جب وہ امتحان دے دے گا اور امتحان دینے کے بعد بہترین نمبر لے کر جب کسی جگہ پہنچ جائے گا تو وہ جو تکلیفوں کا زمانہ ہے ان تکلیفوں کو لوگوں کو بتائے گا اپنے فخر کے طور پر. ایسا ہوتا ہے نا, کہے گا یہ جو دوسرے تھے نا یہ میرا مذاق اڑاتے تھے, جب یہ کھیل رہے ہوتے تھے, جب یہ فلمیں دیکھنے جاتے تھے, جب یہ انجوائے کرتے تھے, گھومتے تھے جا کر کھیلتے تھے, مجھے کہتے تھے پاگل ہے جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا, مجھے آوازیں کستے تھے, میرے نام رکھتے تھے, کبھی کہتے تھے کتابی کیڑا, کبھی کہتے تھے دماغ خراب. وہ ساری اس وقت جو باتیں تکلیف دیتی تھی اب خوش ہو کے بتائے گا, اب فخر کے طور پہ بتائے گا. کیوں؟ کہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے میں اس منزل پر پہنچا. اور وہ جو آوارہ گردی کر رہے تھے ان کا رزلٹ ایسا نہیں آئے گا, پھر وہ ٹانٹ نہیں کر سکے. دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی, اللہ کوئی ذمہ داری لگائے, اللہ کا رسول کوئی ذمہ داری لگائے, آج زمانے کے امام کی طرف سے, ان کے نائبین کی طرف سے کوئی بات کہی جائے جس میں مکتب کی تقویت ہو, ہمیں بوجھ لگے, کون جائے, کون کرے, کون روڈ پہ جائے, کون یہ کام کرے. تو جو یہ بوجھ نہیں برداشت کرتے اصل میں بڑے بوجھ کے لیے خود کو پیش کر رہے ہوتے, جو برداشت نہیں کر سکتے. رسول اللہ بھی جو اللہ کے احکام بتا رہے ہیں, یہ کام کرو یہ کام کرو, یہ نہ کرو یہ نہ کرو, کس لیے؟ کہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات نہ ماننے سے یہ تو تھوڑی سی تکلیف ہے, اگر نہیں مانیں گے جہنم کی شکل میں جو تکلیف ہے اسے برداشت نہیں کر سکے. تو خدا بند عالم صفت کیا بتا رہے, بے شک تم میں سے, تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے تم ہی میں سے جس کی صفت کیا ہے, پہلی, عزیز علیہ ما عنتم. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے جو رسول اللہ کو تنگ کر رہے ہیں, نہیں مان رہے, مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے ہیں سمجھو جیسے کسی بیوقوف کو سمجھایا جاتا ہے نا جو اپنے ہی خلاف چل رہا ہو. تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس رسول سے برداشت نہیں ہوتی. یہ اللہ خود بتا رہا ہے. ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تم تکلیف میں پڑ جاؤ ہمارے رسول سے برداشت نہیں ہوتی. تم بھی جو جس نگاہ سے میں دکھانا چاہ رہا ہوں تمہیں اس رسول کو اس نگاہ سے دیکھو. اب جب اس نگاہ سے آپ کا کوئی ایسا دوست ہو کہ زندگی میں آپ پہ جب بھی تکلیف آتی ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو, وہ پریشان ہو جاتا ہو, آپ نہیں سو رہے وہ بھی نہ سو سکتا ہو, آپ سکون میں نہیں ہے وہ بھی سکون میں نہ رہ سکتا ہو, آپ اسے کیسی نگاہ سے دیکھیں گے؟ جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو محبت سے دیکھیں گے. اللہ چاہ رہے کہ لوگ رسول اللہ کو اس نگاہ سے دیکھیں جو تنگ کر رہے ہیں. صفت بتا رہا ہوں, عزیز علیہ, بہت سخت گزرتا ہے اس پر. کیا چیز؟ ما انتم, جو کچھ تمہیں تکلیف میں ڈال دے اس رسول کے لیے برداشت کرنا بہت سخت. اگلی صفت, حریص علیہ, یہ رسول تمہارے بارے میں حریص ہے. حریص کا لفظ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے. حریص کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر اردو ہماری زبان میں منفی صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اگر ہم کہیں فلان بندہ بہت حریص ہے, کیا کہیں گے؟ یعنی بہت لالچی ہے, جو چیز دیکھے بے صبرا ہو جاتا ہے, مجھے ملے مجھے ملے, لوگوں کی چیزوں پہ بے صبرا ہو جاتا ہے, حریص اس کو کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ کو اللہ حریص کہہ رہے ہیں, کس معنی میں؟ حریص آدمی سے کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ کہ اس سے صبر نہیں ہوتا جو کام وہ کرنا چاہتا ہے, جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اس, توجہ فرمائیے گا, اس میں صبر نہیں ہوتا. کہتا فوراً ہو جائے, کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا رسول ایسا ہے کہ جو جس سے صبر نہیں ہوتا کیسے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے. اس سے صبر نہیں ہوتا, نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے. آپ نے قرآن کی آیات پڑھی ہوگی, سنی ہوگی کہ اللہ کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اے رسول ان کے پیچھے چل چل کے آپ خود کو ہلاک کر دیں اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتا. یہ حالت تھی رسول اللہ کی. اب رسول اتنا تڑپ رکھنے والا اور یہ بے وقوف رسول اللہ کی باتوں کا مذاق, کس کا ایمان بڑا ہے اس صورت سے؟ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کھسک جاؤ, ورنہ کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگ جائے گا, بچ جاؤ ذمہ داری لینے سے. آج ہمارے درمیان بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی سطح کے مطابق کہ ویسے گیدرنگ میں ہوں گے لیکن جب دیکھیں گے نا کوئی کام ذمہ لگنے لگا کھسک جائیں گے. ہمارے ذمہ کوئی کام نہ لگ جائے, بس ہم نے پارٹیسپیشن کر لی ہے, لوگوں نے ہمارا چہرہ دیکھ لیا ہے, بس کچھ کہتے بھی ہیں, بس یار منہ دکھانے جانا ہے تاکہ لوگوں کو ہو جائے کہ آیا تھا, کام شام ذمہ داری نہیں لوں گا. کسی بھی مقصد پر جس کا ایمان ہوتا ہے وہ ذمہ داری لے کر انجوائے کرتا ہے, اور جب ایمان نہیں ہوتا تو ذمہ داری سے بچ کر خوش ہوتا ہے کہ میں چکر دے کر آ گیا ہوں, میں نکل گیا جب ذمہ داریاں دی جا رہی تھی. صلوات پڑھی محمد والے. بس دو صفات ہوئی, ایک یہ کہ ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے رسول سے برداشت نہیں ہوتی, دوسری تمہیں کیسے نجات تک پہنچائے اس معاملے میں ہمارے رسول سے صبر ہی نہیں ہوتا. پھر دوڑ پڑتا ہے, پھر سمجھاتا ہے, تم تانے دیتے ہو تم پتھر مارتے ہو لیکن وہ پھر بھی نہیں رکتا, حریص تمہیں نجات دلوائے تمہیں آگ سے بچا. یہ دو صفات برادران سب کے لیے, جن کی طرف آئے ہیں رسول, چاہے جنہوں نے مانا ہے چاہے جو تنگ کر رہے ہیں, سب کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رسول ان صفات والا ہے, تمہارے بارے میں یہ جذبات رکھتا ہے. اور اگلی بات اب کن کے لیے؟ اگلی دو صفات, وہ جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے. ان کے لیے اسپیشل گویا کہ صفات, خاص صفات رسول اللہ کی, اور وہ کیا ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ رؤوف اور رحیم دونوں وہ صفات ہیں جو اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں بھی استعمال کی. ربنا انک انت الرؤوف الرحیم, قرآن میں ایک دعا ہے, اس کی اینڈ میں کیا ہے؟ ربنا, اے ہمارے رب, انک انت الرؤوف الرحیم. رؤوف کہتے ہیں بے انتہا نرم, رأفت یعنی نرمی, اور رحیم خصوصی رحمت, عمومی نہیں جو سب کے لیے, مانے یا نہ مانے کوئی, سب کے لیے خصوصی رحمت ہے جو اللہ صرف اپنے اچھے نیک جھکنے والے بندوں کو دیتا. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر نرم, اور خاص طور پر اللہ کی طرف سے یہ رسول رحمت ہے. یہ تعارف کروایا. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو رسول رؤوف ہے, رحیم ہے, تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی, ہمیشہ یوں ہی رہے گا؟ اگر آج کوئی منافق ہے تو بھی قیامت کے دن رسول اللہ اس پر, رسول اللہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ کیوں جا رہا ہے. اس بات کو توجہ سے سمجھ لیں. لاسٹ آیت سورہ توبہ کی, یہ بھی اللہ ہی بتا رہا ہے. اللہ تعارف کروا کے, اب لوگوں کو پہلے تعارف کروایا رسول اللہ کا, اب لوگوں سے فرما رہے ہیں, اب رسول اللہ سے فرما رہے ہیں, فَإِن تَوَلَّوْا, اے رسول یہ ساری باتیں اللہ کی سننے کے بعد بھی اگر یہ پھر جائیں, پھر بھی نہ مانیں, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیجیے, حَسْبِيَ اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, تم چھوڑ دو, تم میرے ساتھ تعاون نہ کرو, تم اس دین کی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرو, تم میرے ساتھ میدان میں نہ نکلو جب میدان میں نکلنا ہو, تم اپنی جان اور مال سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش نہ کرو, میری بات نہ, اگر تم نہیں میرا ساتھ دو گے, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو, وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, علیہ توکلت, اسی پر میں نے توکل کیا ہے, تم پر نہیں. میرا توکل کس پر ہے؟ اللہ کے حکم سے تمہیں بلاتا ہوں کہ میرا ساتھ دو, اگر تم ساتھ نہیں دو گے, تم پر میرا تکیہ نہیں ہے, میرا تکیہ اللہ پر ہے, میرا توکل اللہ پر ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم یعنی اس پوری کائنات کی بادشاہت, اس پوری کائنات کی مملکت, یعنی یہ ساری صفات جو لے کر دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, یہ اس لیے کہ تم میری بات مانو, لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے دیگر آیات میں, قل لست علیکم بوکیل, اگر میری بات نہیں مانو گے آج یہاں پر تو میں تمہارا وکیل نہیں, اللہ کے سامنے اس کا شفاعت کرنے والا ہوں, اس کا وکیل ہوں کہ جو یہاں پر جب میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں تو میری بات کو مانتا ہے, میری اطاعت کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک تعارف تھا, اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے کر جاؤں. انہی آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. رسول کا پیغام آج بھی ہے, اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی طرف نگاہ کریں, ان کا پیغام وہی رسول کا پیغام, وہی اللہ کا پیغام, ایک ہی بات ہے, دو نہیں ہے, تین نہیں ہے, آج بھی ہیں تقاضے اس پیغام کے. آپ امام حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، ان کی طرف توجہ کریں، تو ان کا پیغام بھی، ان کی پکار بھی آج موجود ہے۔ زمانے بدل جاتے ہیں، زمانے بدل جائیں گے، اللہ اور ابلیس کی جنگ جاری ہے قیامت تک۔ ہم نے کون سا لشکر سلیکٹ کرنا، ہم نے کون سا لشکر سلیکٹ کرنا، یہ آپ سب کو معلوم ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئی ایس او کی اس علاقے کی غالباً تنظیم 9 کے لیے یہ پروگرام کیا گیا۔ یہ تنظیم 9 کیا چیز ہے، یا اس تنظیم میں آئی ایس او میں ہونا کیا معنی رکھتا ہے، کہ آپ رسمی طور پر اپنے آپ کو الہی اہداف کے لیے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت کے لیے اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، کہ میں رسمی طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس لشکر کا، اس فوج کا، اس گروپ کا حصہ ہوں۔ ہزاروں لاکھوں جوان ہیں، نوجوان ہیں، کالجز کا ماحول آپ دیکھیں، یونیورسٹیز کا ماحول آپ دیکھیں، دین سے بیزاری کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ جتنا طوفان بدتمیزی ہے دین کے خلاف، اس کا مقابلہ کرنا، اور اس کا مقابلہ کرنا منظم ہو کر، وہ تمام چیلنجز، چھوٹے چیلنجز، علاقائی چیلنجز سے لے کر بین الاقوامی چیلنجز تک، جو جو چیلنج اسلام کو اور حقیقی اسلام یعنی مکتب اہل بیت، جو کچھ خطرات اور چیلنجز اس کو درپیش ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا، یہ اصل میں آئی ایس او ہے۔ اصل میں یہ آئی ایس او کوئی ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں۔ ایمان کی نشانی کہ اگر یہ الہی تنظیم ہے، الہی حزب ہے، الہی گروپ ہے، تو اس کے اہداف وہی ہیں کہ جو اللہ اور رسول نے اور اہل بیت نے بیان کیا، اور اس کا منشور بنانے والوں نے سادہ لفظوں میں، سادہ پوائنٹس میں وہ بنا کر رکھ دیے کہ الہی لوگ تھے، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ میری جو دین اسلام میں جسے کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے آنا، لیکن دینی نہیں تھے، دین سے تعلق نہیں تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن ان کے دوستوں سے جو سنا ہے وہ، یعنی الفاظ میں اس کا بیان کرنا، ان کی کیفیتوں کا اور ان کی زحمات کا، ان کی مشکلات کا برداشت کرنا، تو یہی سمجھ میں آتا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کہ یہ سارا خلوص اور یہ ساری تڑپ، خالص تڑپ ہی تھی جس کی وجہ سے ان کا لگایا ہوا پودا سرسبز و شاداب ہے آئی ایس او کی شکل میں، اور سرسبز و شاداب رہے گا۔ نوجوانوں کو اس قافلے میں شامل کرنے کے لیے، نوجوانوں کو دین سے آشنا کرنے کے لیے، اور دین سے آشنائی کے ساتھ پھر اس دین کو آج کن چیزوں کا سامنا ہے، ان سے آشنائی، یعنی اپنے زمانے میں مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے آگاہی اور آشنائی۔ اگر ایمان ہے تو یہ کر کے خوشی ملے گی، جیسے اللہ نے فرمایا نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، جب کوئی نئی ذمہ داری آتی ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ آیات جس میں ذمہ داری بتائی جا رہی ہے وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, خوش ہو جاتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو زبردست, اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے. کربلا والے ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے کہ خداوند عالم نے تمہیں امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے. یہ کیفیت کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ یہ کیفیت ایمان انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. جس نے چیک کرنا ہو اپنے ایمان کو, وہ اپنے اسی مزاج سے چیک کر سکتا ہے کہ میرا ایمان دین کی خدمت کر کے لذت ملتی ہے مجھے یا لذت نہیں ملتی. میرا جی چاہتا ہے کہ امام زمانہ مجھ سے کام لے, میں تڑپ ہے, میں گھر بیٹھا ہوں, میں کچھ نہیں کر رہا, میں فرض کریں میں محفل میں آتا ہوں, مجلس میں آتا ہوں, میں جشن میں آتا ہوں, میں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں, لیکن میرے دل میں تڑپ ہے کہ ان کا کوئی کام بھی کروں میں. آج کے زمانے میں آج دین اسلام کی خدمت کے لیے میری کوئی ذمہ داری لگائی جائے, میں کچھ ایسے کچھ نہیں بہت سارے کہ رابطہ کرتے ہیں ملتے ہیں یا مثلاً واٹس ایپ کے ذریعے کچھ, لیکن ان کے الفاظ سے ان کے آڈیو میسج سے یا ان کی فون پر کال پر بات کرنے سے یا ملاقات کرنے پر اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے سننے والے کو کہ اس کے اندر جذبہ بھرا ہوا, چاہتا کچھ کرے, کوئی ڈائریکشن ملے. تو اپنی ڈائریکشنز کو, نوجوانوں کی ڈائریکشنز کو صحیح کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا. اگر آج رہبر انقلاب کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ایس او کے ساتھ رابطہ رکھو, فلان کرو, اپنے قریب مثال کے طور پر اس سے ملنے والے پاکستانیوں کو, تو اس کا مطلب میرے اپنے ایمان کے مطابق کہ اگر آج اللہ کا نبی آ جائے تو پاکستان میں جب دیکھے گا ذمہ داری لینے والے کون ہیں تو پھر آپ پر نگاہ پڑے گی کہ یہ لوگ کمیٹڈ ہیں, یہ لوگ دین کی طرف پہلے سے مائل ہیں, یہ دوسروں سے بڑھ کر ذمہ داری لیں گے, دوسروں سے بڑھ کر خدمت کریں گے. امید ہے انشاءاللہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری بہتری کا اور آپ سب دوستوں کی بہتری کا اور دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینے کا سبب بنے گا. اللہ سے, رسول اللہ سے, اپنے زمانے کے امام سے کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام, یہ ذمہ داری میں نے ادا کرنی. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں, بات کو تمام کروں اسی بات پر کہ کمٹمنٹ کے بغیر ایک چھوٹی سی دکان بھی نہیں چلتی, ترقی نہیں کرتی. آپ ایک چھوٹی سی شاپ بنائیں, آپ کہیں کہ روز صبح 9 بجے کھولوں گا اور مثلاً رات کے 10 بجے بند کروں, مثال کے طور پر ایک دن 9 بجے کھولیں, دوسرے دن آپ کہیں رات کو موبائل پہ دیر ہو گئی تھی 12 بجے چلا جاؤں گا, تیسرے دن جائیں نہ, چوتھے دن 9 بجے, اس دکان پہ گاہک نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ گاہک جب نکلنے لگے گا سوچے گا یہ تو نواب آف فلان جگہ ہے, کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, کبھی ٹائم سے آتا ہے, پتہ نہیں میں جاؤں چل کر یہ آگے ہو ہی نہیں, کب کرے گی ترقی وہ کاروبار, کب ترقی کرے گا وہ شاپ, کب ترقی کرے گی, جب اس کو چلانے والا کمیٹڈ ہوگا, ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. صبح جانے لگے تو مثلاً بیوی نے کہا کہ بچہ بیمار ہے, مثلاً بچے کو آپ چیک کرانا اپنے امی کے ساتھ جا کر, ابو کے ساتھ جا کے مجھے شاپ پہ پہنچنا, ایسا کرتے ہیں لوگ جو کاروبار میں سنجیدہ ہوتے ہیں. تو جب کمیٹڈ ہے تو کچھ عرصے بعد اس کا کاروبار امید ہے کہ ترقی کرے گا. آج دین اسلام پر جو غربت ہے اور جو مظلومیت ہے اس کی وجہ اکثریت ہماری یہ ہے کہ دین ہمیں کچھ دے، ہماری منتیں پوری ہوں، ہماری مرادیں پوری ہوں، ہماری بیماریاں ٹھیک ہو، اولاد ملے، نوکری ملے، پیسوں میں رزق میں برکت ہو، یہ کہنے والے بہت ہیں دین کے بارے میں، لیکن یہ کہنے والے کہ دین ہم سے کچھ لے، دین ہم سے کوئی خدمت کروائے، اللہ ہم سے کوئی خدمت کروائے، اللہ ہم سے کوئی قربانی لے، ہم کمیٹڈ ہیں، ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں. اس وجہ سے دین پر آج یہ حالات ہیں کہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق کے قرآن کریم، یہ پاکیزہ پودا، یہ بابرکت پودا ISO کے جو اب درخت ہے، تناور درخت ہے انشاءاللہ، اور مزید مضبوط ہوگا. اے پروردگار، اس پودے کو ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب رکھ، اور ہمیشہ اس پر لگنے والے پھل پاکیزہ نوجوان، کمیٹڈ نوجوان، دین کے ساتھ اپنے امام کے ساتھ کمیٹڈ نوجوان، اس کے پاکیزہ اور میٹھے پھلوں کے طور پر اپنے معاشرے کی خدمت کرتے رہے، اور اس پر لگنے والے یہی پھول انشاءاللہ معاشرے کو، جو گناہوں کی بو میں آلودہ کر دیا گیا ہے، گناہوں کی غلاظت میں آلودہ کر دیا گیا ہے، بے دینی کے نظریات میں جس کے ذریعے جس کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس درخت کے پھل بھی اور اس درخت کے پھول بھی اس معاشرے کو پاکیزہ اور اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.